السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں ڈھرکی کے قریب 2 ریل گاڑیوں کو حادثہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 40 افراد موت کا شکار، جبکہ 120 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ ترجمان ریلوے کے مطابق ملت ایکسپریس کی بوگیاں الٹ کر دوسرے ٹریک پر جا گری، جس کے باعث مخالف سمت سے آنے والی سر سید ایکسپریس گری ہوئی بوگیوں سے ٹکرا گئی۔ ترجمان ریلوے کے مطابق پاکستان ریلوے ٹرین حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد کے لواحقین کو معاوضے کے طور پر پالیسی کے مطابق 15 لاکھ روپے فی کس ادا کرے گی۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق جائے وقوع پر ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے، جس میں فوج اور رینجرز کے اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے ٹرین حادثے پر ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ آج صبح پیش آنے والے واقعے میں 30 مسافروں کی ہلاکت پر انہیں صدمہ ہوا ہے۔ عمران خان کے بقول وہ ریلوے کو محفوظ بنانے کی راہ میں حائل خامیوں کی جامع تحقیقات کا حکم دے رہے ہیں۔ پاکستان کے معاشی فیصلہ سازی کے سب سے بڑے فورم قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ہو رہا ہے، جس میں آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ آئندہ مالی سال کے لیے وفاق اور صوبوں کے ترقیاتی بجٹ کی مد میں 2135 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے، جس میں وفاقی ترقیاتی پروگرام کا حجم 900 ارب اور صوبوں کو 1235 ارب روپے ترقیاتی فنڈ میں دیے جائیں گے۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال کے لیے شرح نمو کا ہدف 4.8%، افراط زر کا ہدف 8% رکھنا تجویز کیا جائے گا۔ کراچی کے پوش علاقے بحریہ ٹاؤن کی جانب قریبی دیہاتوں کی زمینوں پر قبضے کے خلاف پرتشدد احتجاج میں پولیس نے 120 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ عدالت نے ان افراد کو 2 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف انسدادی دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ مقدمے میں سندھ کی قوم پرست جماعت کے 5 لیڈروں کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع بنو سے ملحقہ نیم قبائلی علاقے جانی خیل میں سرکردہ رہنما کی لاش سمیت احتجاجی دھرنا سوموار کو دوسرے ہفتے میں داخل ہو گیا ہے۔ دھرنے کے دوسرے ہفتے میں داخل ہونے سے قبل ایک مصالحتی روایتی قبائلی جرگے نے حکومت اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات بھی شروع کر دیے ہیں۔ قبائلیوں نے مطالبات نہ ماننے کی صورت میں احتجاجی دھرنے کو لاش سمیت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 10 جون کو منتقل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ افغانستان میں طالبان اور حکومت کے درمیان لڑائی تشویشناک شکل اختیار کر گئی ہے۔ اس لڑائی کا دائرہ کار 22 صوبوں تک پھیل گیا ہے۔ زیادہ علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے حوالے سے جھڑپوں کا سلسلہ گاؤں دیہات سے نکل کر شہروں میں داخل ہو چکا ہے، جس کے باعث اندرون سطح پر نقل مکانی بھی شروع ہو گئی ہے۔ اس تمام صورتحال کے پیش نظر یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکی اور نیٹو افواج کے انخلا کی صورت میں لڑائی مزید شدت اختیار کر جائے گی۔ افغانستان میں مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلم خلیلزاد نے دورہ کابل کے دوسرے دن افغان حکام سے ملاقاتیں جاری رکھیں۔ انہوں نے پیر کو افغان وزیر خارجہ محمد حنیف آتمار سے ملاقات کی۔ وزارت خارجہ کے مطابق دونوں نے امن سے متعلق امور اور اس بارے میں علاقائی سطح پر اتفاق رائے کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ افغانستان میں سڑک کنارے نصب بم سے مسافر بس کے ٹکرانے کے نتیجے میں 4 خواتین اور 3 بچوں سمیت 11 شہری ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ بم حملہ ہفتے کی شام افغانستان کے مغربی صوبے بادغیس میں ہوا تھا، تاحال کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ بھارت میں کرونا کے مثبت کیسز میں بتدریج کمی آتی جا رہی ہے۔ پیر کے روز مثبت کیسز کی تعداد 1,636 اور ہلاک شدگان کی تعداد 2,427 رہی۔ کیسز میں کمی کی وجہ سے تقریباً 2 ماہ کے بعد مختلف ریاستی حکومتوں کی جانب سے لاک ڈاؤن کی پابندیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے روسی ہم منصب سے اولین روبرو ملاقات سے پہلے وعدہ کیا ہے کہ روس کے مقابلے پر امریکہ اپنے یورپی اتحادیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ صدر بائیڈن بدھ کو یورپ روانہ ہوں گے، جہاں وہ G7 اور نیٹو کے سربراہ اجلاسوں میں شرکت کریں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی۔
یہ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان میں ڈیرکی کے قریب 2 ریل گاڑیوں کو حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 38 سے زائد افراد ہلاک جبکہ 100 سے زائد زخمی ہیں۔ ترجمان ریلوے کے مطابق ملت ایکسپریس کی بوگیاں الٹ کر دوسرے ٹریک پر جا گریں، جس کے باعث مخالف سمت سے آنے والی سر سید ایکسپریس گری ہوئی بوگیوں سے ٹکرا گئی۔ ترجمان ریلوے کے مطابق پاکستان ریلوے ٹرین کے حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد کے لواحقین کو معاوضے کے طور پر پالیسی کے مطابق 15 لاکھ روپے فی قس ادا کیے جائیں گے۔ اس بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں لاہور سے ضیاء الرحمان۔
ترجمان پاکستان ریلوے کے مطابق ملت ایکسپریس کراچی سے سرگودا جا رہی تھی، جبکہ سر سید ایکسپریس پنجاب سے کراچی جا رہی تھی۔ اتوار اور پیر کے درمیانی شب ملت ایکسپریس کی بوگیاں ڈہرکی کے قریب پٹری سے اتر گئیں، جبکہ اس دوران مخالف سمت سے آنے والی سر سید ایکسپریس ڈی ریل بوگیوں سے جا ٹکرائی۔ ترجمان ریلوے کے مطابق حادثہ ڈہرکی اور ریتی لین اسٹیشن کے قریب پیش آیا، جس میں ملت ایکسپریس کی 8 اور سر سید ایکسپریس کی انجن سمیت 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ دوسری جانب ٹی ایس ریلوے کا کہنا ہے کہ دونوں ٹرینوں کے ڈرائیور اور عملے کے افراد حادثے میں محفوظ رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر گھوٹکی عثمان عبداللہ کے مطابق حادثے میں 8 بوگیوں کو زیادہ نقصان ہوا ہے۔ نجی ٹی وی چینل جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر گھوٹکی نے کہا کہ جائے حادثہ پر ہیوی مشینری کے تاخیر سے پہنچنے کے باعث امدادی کاروائیوں میں تاخیر کا سامنا ہے۔
13 سے 14 بوگیاں ڈیریل ہیں اور جن میں سے 8 جو ہیں وہ کمپلیٹ ٹکراؤ کا شکار ہیں۔ پھنسے ہوئے زخمی خواتین اور حضرات جو ہیں وہ اس وقت ہمارے لیے ایک چیلنج ہیں، اور جس کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو جلد از جلد طبی امداد بھی دی جائے اور جلدی جلدی ان کو یہاں سے ویکیٹ بھی کیا جائے۔
وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ حادثے کی اطلاع ملنے کے چند گھنٹے بعد علاقے میں امدادی کاروائیوں کا آغاز کیا گیا ہے۔ زخمیوں اور جاں بحق افراد کو صادق آباد، ڈھیرکی اور میرپور ماتھلوں کے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔
31 افراد اس حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں اور 100 سے زیادہ اس میں زخمی ہیں، اور ہمیں خدشہ ہے کہ اس میں جو جاں بحق ہونے والے ان کی تعداد ہے اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ پوری قوم اس وقت ان خاندانوں کے دکھ میں شریک ہے، اور اس کی جو ہی انکوائری جو سامنے آئے گی وہ انشاءاللہ ہم اس میں قوم کو شریک رکھیں گے۔
وفاقی وزیر پاکستان ریلوے محمد اعظم خان سواتی ٹرین حادثہ کی جائے وقوع پر پہنچ چکے ہیں، جنہوں نے ٹرین حادثہ کی فوری طور پر ابتدائی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ضروری مشینری اور آلات کی مدد سے بوگیوں میں پھنسے مسافروں کو نکالنے کا عمل جاری ہے۔ انہوں نے ٹرین حادثہ کے ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور سزا دینے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
وزیر اعظم عمران خان نے بھی ٹرین حادثے پر ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ صبح پیش آنے والے واقعے میں 30 مسافروں کی ہلاکت پر انہیں صدمہ ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے وزیر ریلوے کو جائے وقوع پر پہنچ کر زخمیوں کے لیے طبی امداد یقینی بنانے اور ہلاک افراد کے اہل خانہ کے ساتھ تعاون کرنے کو کہا ہے۔ عمران خان کے بقول وہ ریلوے کو محفوظ بنانے کی راہ میں حائل خامیوں کی جامع تحقیقات کا حکم دے رہے ہیں۔ ریلوے کے سکھر ڈویژن میں پہلے بھی ایسے کئی حادثات رونما ہو چکے ہیں جن میں درجنوں ہلاکتیں واقع ہوئی ہیں۔ پاکستان کے معاشی فیصلہ سازی کے سب سے بڑے فورم قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہو رہا ہے، جس میں آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ آئندہ مالی سال کے لیے وفاق اور صوبوں کے ترقیاتی بجٹ کی مد میں 2135 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے، جس میں وفاقی ترقیاتی پروگرام کا حجم 900 ارب اور صوبوں کو 1235 ارب روپے ترقیاتی فنڈز میں دیے جائیں گے۔ این ای سی کے اس اجلاس میں چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ، وزیر خزانہ، وزراء منصوبہ بندی، وزیر اقتصادی امور کے علاوہ متعلقہ وفاقی اور صوبائی سیکرٹری شریک ہیں۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال کے لیے شرح نمو کا ہدف 4.8%، افراد زر کا ہدف 8% رکھنا تجویز کیا جائے گا۔ وفاقی 900 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ میں سے 526 ارب روپے وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کے لیے رکھنے کی تجویز ہے۔ ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے لیے 291.94 ارب روپے، توانائی کے شعبے کے لیے 120.88 ارب روپے اور آبی وسائل کے منصوبوں کے لیے 105.22 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے 43 ارب، ضم شدہ قبائلی اضلاع کے لیے 54 ارب، پائیدار ترقی کے اہداف کے لیے 74 ارب، اعلیٰ تعلیمی کمیشن کے لیے 43 ارب 38 کروڑ روپے، ماحولیات کے لیے 15 ارب 46 کروڑ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے 31 ارب 33 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ صحت کے منصوبوں کے لیے 31 ارب سے زائد اور خوراک و زراعت کے لیے 12 ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ بلوچستان کے ضلع خضدار کے علاقے ورد میں ہندو کمیونٹی کے ایک تاجر کی ہلاکت کے واقعے کے بعد خوف و ہراس پھیل گیا۔ ہندو تاجروں کے مطابق گزشتہ دنوں بھی ایک ہندو تاجر اشلوک کمار کو مبینہ طور پر بھتہ نہ دینے کی پاداش میں ہلاک کر دیا گیا، جبکہ ورد میں ہندو تاجروں کے خلاف دھمکی آمیز پیمفلٹس کی تقسیم سے صورتحال مزید خراب ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع بنو سے ملحق نیم قبائلی علاقے جانی خیل میں سرکردہ رہنما کی لاش سمیت احتجاجی دھرنا سوموار کو دوسرے ہفتے میں داخل ہو گیا۔ دھرنے کے دوسرے ہفتے میں داخل ہونے سے قبل ایک مصالحاتی روایتی قبائلی جرگے نے حکومت اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات بھی شروع کر دیے۔ قبائلیوں نے مطالبات نہ ماننے کی صورت میں احتجاجی دھرنے کو لاش سمیت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد 10 جون تک منتقل کرنے کی دھمکی دی ہے، جبکہ حکومت نے دھرنے میں شامل شرکا کی اسلام آباد کو ممکنہ پیش رفت روکنے اور مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں کی جانی خیل جانے سے منع کرنے کے لیے بنو میران شاہ روڈ پر رکاوٹیں کھڑی کی ہیں اور پولیس سمیت مختلف سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کے دستے بھی تعینات کر دیے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پختونخوا کے جنوبی ضلع بنو سے ملحق نیم قبائلی علاقے جانی خیل کے قومی جرگہ میں شامل اہم قبائلی رہنما کے گات لگا کر قتل کرنے کے خلاف لاش سمیت احتجاجی دھرنا سوموار کو دوسرے ہفتے میں داخل ہو گیا ہے۔ جانی خیل قومی جرگہ میں شامل ملک نصیب خان کی اتوار 30 مئی کی رات نامعلوم افراد نے گات لگا کر قتل کے بعد قبائلیوں نے سوموار کے روز سے لاش سڑک پر رکھ کر احتجاجی دھرنا شروع کر دیا ہے۔ سابق ممبر صوبائی اسمبلی اور قومی وطن پارٹی کے رہنما ملک عدنان وزیر نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
دھرنا ہمارا اپنی جگہ پہ جاری ہے۔ بہرحال ہمارا مطالبہ جو ہے وہی پرانا معاہدہ ہے، جو پہلے ہم نے دھرنا دیا ہوا تھا کہ وہی اسی پرانے ہمارے جو مطالبات تھے جو ہم نے ٹیم کے ساتھ اسٹام پیپر کے اوپر کی ہوتی کہ وہ عملی اقدامات اٹھائے جائیں، کیونکہ اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہمیں امن چاہیے۔
ملک عدنان وزیر کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز سے سابقہ جرگے میں شامل ممبران کی ذریعے حکومت کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔
مذاکرات بھی کل سے شروع ہو چکے ہیں، کوئی جو پرانا جرگہ تھا وہ تو ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اور لوگ بھی آ چکے ہیں، تو ابھی تو فی الحال اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن بہرحال مذاکرات کل سے شروع ہو چکے ہیں۔
جانی خیل قومی جرگہ میں شامل ملک عمر زالی خان نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ اگر حکومت نے مطالبات تسلیم نہیں کیے تو قومی جرگہ 10 جون سے دھرنے کو اسلام آباد منتقل کرے گا۔ قومی جرگہ میں شامل ایک اور قبائلی رہنما ملک مویز خان کا کہنا ہے کہ احتجاجی دھرنے کو اسلام آباد منتقل کرنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہے۔
پہلا نقطہ یہ ہے جو امن، جانی خیل امن چاہتا ہے، امن 2009 سے جانی خیل کے امن نہیں ہے، روزانہ لاشیں اٹھاتا ہے۔ بس ابھی تو جانی خیل میں دھرنا سارا لوگ بیٹھا ہے، بس پتہ نہیں لگتا ہے کہ وہ 10 دن جائے گا یا 8 دن جائے گا یا 9 دن۔ انشاءاللہ بس اسلام آباد میں تیاری شروع ہے، مشورہ تو ہو گیا مشران کا۔
صوبائی حکومت یا بنو کے سول اور پولیس انتظامیہ نے جانی خیل دھرنے کے بارے میں ابھی تک کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا ہے، مگر خیبر پختونخوا کابینہ میں شامل سماجی بہبود کے وزیر ڈاکٹر حشام انعام اللہ خان کا دعویٰ ہے کہ ان کا جانی خیل قبائلی مشران کے ساتھ مسئلے کے حل کے لیے رابطہ قائم ہے۔ قومی وطن پارٹی کی صوبائی صدر سکندر حیات خان شیرپاؤ نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
ہماری پارٹی کا وفد بھی 2 دن پہلے جانی خیل میں جو دھرنا ہے اس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، لیکن ہمیں بنو لنک روڈ پہ روک دیا گیا۔
دھرنے کے شرکاء کو اسلام آباد اور مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں کو جانی خیل جانے سے روکنے کے لیے بنو میران شاہ روڈ پر رکاوٹیں کڑی کر دی گئی ہے، جبکہ مختلف جگہوں پر پولیس اور دیگر سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کے باری دستے بھی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
کراچی کے پوش علاقے بحریہ ٹاؤن کی جانب قریبی دیہاتوں کی زمینوں پر قبضے کے خلاف پرتشدد احتجاج میں پولیس نے 120 افراد کو گرفتار کر لیا. عدالت نے ان افراد کو 2 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس نے ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے. مقدمے میں سندھ کی قوم پرست جماعت کے بعض لیڈروں کو بھی نامزد کیا گیا. پولیس نے کہا کہ ملزمان نے آتش گیر مادے کا استعمال کرتے ہوئے بحریہ ٹاؤن میں عمارتوں, دفاتر, بینک اور دیگر املاک کو نقصان پہنچایا, جبکہ اے ٹی ایم کو بھی لوٹ لیا گیا. تام قوم پرست جماعتوں نے پولیس کے اس الزام کو من گھڑت قرار دیا ہے. سندھ یونائٹڈ پارٹی کے سربراہ جلال محمود شاہ کا کہنا ہے کہ اتوار کو ایک سازش کے تحت پر امن مظاہرے کو پرتشدد بنایا گیا. یہاں یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے مبینہ طور پر سندھ حکومت کے ایما پر زمینوں پر مبینہ قبضے کے خلاف احتجاج کی کال قوم پرست جماعتوں اور تنظیموں نے دی تھی. پاکستان میں حالیہ دنوں میں صحافیوں کے خلاف غداری کے الزامات عائد کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اور اس میں پاکستان کے سینئر صحافیوں کا تعلق بھارت کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے مختلف ثبوت فراہم کیے جا رہے ہیں, جن میں ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھارت سے چلنے کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. سینئر وکلا کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 19 اور 9 کو ملا کر پڑھا جائے تو تمام صحافیوں کو آزادی اظہار رائے ان کی جان کے تحفظ کے ساتھ حاصل ہے, لیکن ہماری عدلیہ اس بارے میں فیصلے نہیں کرتی. مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں.
حالیہ دنوں میں سینئر صحافی حامد میر اور آسمہ شیرازی کے خلاف غداری کے الزامات کے تحت مہم چلائی جا رہی ہے. سوشل میڈیا پر بڑی تعداد میں ان کے خلاف ٹرولز بنائے جا رہے ہیں, جن میں ان پر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھارت سے چلائے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف تھانوں میں مقدمات کے اندراج کے لیے درخواستیں بھی دی جا رہی ہیں. سینئر صحافی حامد میر کہتے ہیں کہ بے شک ہمارے خلاف مقدمات درج کروائیں, ہمیں جیلوں میں ڈال دیں, لیکن ہمارے ساتھیوں پر حملے کرنا بند کریں.
میں کسی ادارے کے خلاف نہیں ہوں, نہ ہی میں نے کسی کو منظم سازش کے تحت ٹارگٹ کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ 100 دفعہ مقدمے قائم کرو مجھ پر غداری کے, 100 دفعہ مجھے جیل میں ڈالو, لیکن جو میرا موقف ہے وہ صرف اتنا ہے صحافیوں کے ساتھ مار پیٹ بند کرو.
صحافیوں پر غداری اور ملک دشمنی کے الزامات کے بارے میں سینئر قانوندان کامران مرتضیٰ کہتے ہیں کہ آئین میں آرٹیکل 19 اور 9 کے تحت صحافیوں کو ان کی جان کے تحفظ کے ساتھ اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی دی گئی ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا اور صحافیوں پر غداری کے الزامات لگا کر انہیں دبانے کی کوشش ہو رہی ہے, جو ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے.
19 کو ملا کے آپ 9 کے ساتھ جب چلیں گے تو یہاں پہ آپ کو پروٹیکشن ملتی ہے. کوئی بھی ساتھی اگر اسی طرح تکلیف کرے 19 اور 9 کی اکٹھی انٹرپریٹیشن کے لیے جب آپ جائیں گے تو یہ جو ہے نا اس میں آپ کی لائف اور پروفیشنل جو پروٹیکشن ہے وہ بھی ملتی ہے. اس میں آپ کو آپ کے ساتھ جو آج کل ہو رہا ہے اس کی پروٹیکشن بھی ملتی ہے. تازہ طور طبقات, وہ بڑے ادارے ہو بڑے طبقات, وہ اس جگہ تک ہم کو معاملات کو لے کے نہیں آنے دیتے.
سوشل میڈیا پر حامد میر اور آسمہ شیرازی پر الزامات مخدوم شہاب الدین نامی شخص نے لگائے ہیں. مخدوم شہاب ایک وی لاگر ہیں جو اسلام آباد میں گزشتہ کچھ عرصہ ایک ٹی وی چینل کے ساتھ انٹرن اینکر کے طور پر کام کرتے رہے اور اس وقت ڈنمارک میں موجود ہیں. حالیہ دنوں میں انہوں نے حامد میر اور آسمہ شیرازی کو اپنے ایک ویڈیو میں کھلے عام چیلنج بھی کیا کہ وہ ان اینکرز پر عائد الزامات کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں. سوشل میڈیا پر اس وقت آئی سٹینڈ ود آسمہ شیرازی اور حامد میر کے ٹرینڈ چل رہے ہیں. بھارتی سپریم کورٹ نے اپنے ایک حالیہ فیصلے میں قرار دیا ہے کہ ہر صحافی کو غداری کے الزامات سے تحفظ حاصل ہے. عدالت کا کہنا تھا کہ اگر ریاستی حکومتیں من پسند خبریں یا نشریات نہیں پاتی تو وہ صحافیوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ان پر مقدمات بنا دیتی ہیں. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
افغانستان میں طالبان اور حکومت کے درمیان لڑائی تشویشناک شکل اختیار کر گئی. اس لڑائی کا دائرہ کار 22 صوبوں تک پھیل گیا ہے. زیادہ علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے حوالے سے جھڑپوں کا سلسلہ گاؤں اور دیہاتوں سے نکل کر شہروں میں داخل ہو چکا ہے, جس کے باعث اندرونی سطح پر نقل مکانی بھی شروع ہو چکی ہے. اس تمام صورتحال کے پیش نظر یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکی اور نیٹو افواج کے انخلا کی صورت میں لڑائی مزید شدت اختیار کرے گی. تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ بیرونی افواج کے انخلا کے بعد افغان فوج اپنے ملک کا دفاع بہتر طریقے سے کر پائے گی. مزید تفصیلات اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
میڈیا رپورٹس کے مطابق تازہ ترین جھڑپوں میں گزشتہ 3 دنوں میں مختلف مقامات پر 300 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. ہفتے کی شام صوبہ بادغیس میں سڑک کنارے نصب کیے گئے بم دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہوئے. اگرچہ بم دھماکے کی ذمہ داری کسی گروپ نے قبول نہیں کی، تاہم افغان حکومت نے طالبان پر بم نصب کرنے کا الزام عائد کیا۔ کابل میں مقیم ایک سینئر سیکیورٹی اہلکار نے نام نہ بتانے کی شرط پر بتایا کہ طالبان اپنی کارروائیوں کے ذریعے ملک میں صرف انتشار ہی پھیلا سکتے ہیں، اور اسی اثنا میں اگرچہ انہوں نے اپنی کارروائیوں میں شدت بھی لائی ہوئی ہے، تاہم کسی بھی علاقے کا مکمل کنٹرول ان کے ہاتھ ابھی نہیں آیا ہے۔ پشواک نیوز ایجنسی کے سینئر ایڈیٹر جاوید حمیم کاکڑ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر فریقین جلد از جلد کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچتے تو ممکن ہے کہ صورتحال خانہ جنگی کی جانب بھی بڑھ سکتی ہے۔
امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ امن معاہدے کے بعد عملی طور پر سیکورٹی کی تمام امور افغان حکومت کے کنٹرول میں ہے، اگرچہ شورش میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور طالبان کئی ڈسٹرکٹس اور ضلعوں پر قبضے بھی کیا ہے، مگر ابھی تک طالبان کوئی بڑی شہر یا صوبے کی کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔
کابل میں مقیم افغان دفاعی تجزیہ نگار متی اللہ خروٹی کا کہنا ہے کہ افغان عوام شورش کے باعث بہت زیادہ تشویش کا شکار ہیں۔ لڑائی کے باعث نہ صرف انہیں جانی بلکہ مالی طور پر بھی بہت نقصان کا سامنا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ افغان عوام جنگ سے عاجز آ چکے ہیں، وہ اس زمن میں اگر افغان حکومت سے خوش نہیں ہیں تو دوسری جانب وہ طالبان تحریک سے بھی قطعی طور پر خوش نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ افغان فورسز بیرونی افواج کے انخلا کے بعد زیادہ جمع مردی سے لڑ سکیں گے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
یعنی پٹرول لڑائی کے دس حیوات وجود نہ لری چھ دیگر نظام حمایہ او ساتنہ دی بل ملک دی اسکر کو واسطہ ہوشی۔
وہ نہیں سمجھتے کہ کسی ملک کا مکمل انتظام دوسرے ممالک کی افواج سنبھال سکتی ہیں۔ انہیں قوی امید ہے کہ امریکہ اور نیٹو کی افواج کے انخلا کے بعد افغان جوان اپنی مٹی کا بہتر طریقے سے دفاع کر سکیں گے۔ اب ان کی تعداد 3.5 لاکھ ہے اور وہ اچھے طریقے سے ٹرین بھی ہیں۔ دوسری جانب طالبان بڑھتی ہوئی شورش کا ذمہ دار افغان حکومت کو گردانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے باعث افغان حکومت صرف اپنی حکومت کو دوام دینا چاہتی ہے، نہ کہ افغان مسائل کا مستقل حل، اور اسی لیے بین الافغان امن مذاکرات میں پیش رفت سامنے نہیں آ رہی ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ظالم خلیلزاد نے دورہ کابل کے دوسرے روز بھی افغان حکام سے ملاقاتیں جاری رکھیں۔ انہوں نے آج پیر کے روز افغان وزیر خارجہ محمد حنیف اتمر سے ملاقات کی۔ وزارت خارجہ کے مطابق دونوں نے امن سے متعلق امور اور اس بارے میں علاقائی سطح پر اتفاق رائے کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ افغانستان کے لیے امریکی ایلچی ظالم خلیلزاد اعلی سطح کے وفد کے ہمراہ کابل میں افغان رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جس میں امریکہ اور اتحادی فوجوں کے انخلا کے بعد باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ یہ گفتگو شنید ایک ایسے موقع پر ہو رہی ہے جب طالبان باغیوں نے سرکاری افواج کے خلاف حملوں میں اضافہ کیا ہے اور 9 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے۔ ان میں سے 6 اضلاع پر قبضہ صرف گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کیا گیا۔ ایک ماہ پہلے غیر ملکی انخلا شروع ہونے کے بعد سے ان حملوں میں سینکڑوں کی تعداد میں طالبان سرکاری فوجی اور عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی کے ترجمان نے اتوار کے روز بتایا کہ ظالم خلیلزاد کے وفد سے مذاکرات میں 3 شعبوں پر خاص توجہ دی گئی، جن میں دفاع، معیشت اور انسانی امداد شامل ہے۔ ترجمان محمد امیری کے مطابق امریکی ایلچی نے صدر غنی کو بتایا کہ امریکہ طالبان سے لڑنے والی افغان سیکیورٹی فورسز کی مدد کے لیے 2 سال تک افغانستان کو $3.3 کروڑ فراہم کرے گا۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ آنے والے دنوں میں باہمی مذاکرات کے اہم نکات میں افغان فضائیہ کو قوت فراہم کرنے کے لیے راگا طیاروں سمیت افغان افواج کو امریکی ساز و سامان کی فراہمی پر بھی بات ہوگی۔ ادھر افغانستان میں سڑک کے کنارے نصب کیے گئے بم سے مسافر بس ٹکرانے کے نتیجے میں 4 خواتین اور 3 بچوں سمیت 11 شہری ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی۔ یہ بم حملہ ہفتے کی شام افغانستان کے مغربی صوبے بادغیس میں ہوا، تاحال کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ تاہم بادغیس کے گورنر حسام الدین شمس نے طالبان پر بم نصب کرنے کا الزام عائد کیا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق صوبہ بادغیس کے ایک اور عہدیدار خدا داد طیب نے بھی ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ بس سڑک کے کنارے نصب شدہ بم سے ٹکرانے کے بعد وادی میں جا گری۔ گزشتہ روز ہونے والا یہ حملہ رواں ہفتے کابل میں مسافر بسوں کو ہدف بنانے کے واقعات کے تسلسل کے کیا گیا۔ اس سے پہلے داعش نے کابل میں ہونے والے چکے بعد دیگر 2 بسوں پر کیے گئے حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ طالبان نے افغان مترجموں کو یقین دلایا ہے کہ غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد انہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ پیر کے روز ایک بیان میں طالبان نے کہا کہ مترجموں کو پریشان نہیں کیا جائے گا اور وہ معمول کی زندگی کو جاری رکھیں گے، اور اگر انہیں کسی شعبے میں مہارت ہے تو ملک کی خدمت کریں، انہیں ہمارے زیر انتظام علاقوں میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ ایسے کسی خطرے کو بیرون ملک پناہ کے جعلی کیس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ غیر ملکی افواج کے لیے کام کرنے والے درسیوں افغان ترجمان کابل اور بعض صوبوں میں کئی مظاہرے کر چکے ہیں۔ انہوں نے امریکہ اور نیٹو افواج پر زور دیا ہے کہ اپنے انخلا سے پہلے انہیں سیاسی پناہ فراہم کریں۔ مترجمین نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں طالبان سے براہ راست خطرہ ہے اور غیر ملکی افواج کے جانے کے بعد افغانستان میں ان کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہوں گے۔ حال ہی میں امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ گزشتہ 20 سال کے دوران امریکی انتظامیہ اور افواج کے لیے کام کرنے والے 18,000 افغان مترجمین اور ان کے اہل خانہ کو خصوصی امیگرنٹ ویزے دے گی۔ ادھر بھارت میں کرونا کے مثبت کیسز میں بتدریج کمی آئی ہے۔ پیر کے روز مثبت کیسز کی تعداد 1,636 اور ہلاک شدگان کی تعداد 2,427 رہی۔ گزشتہ 61 دنوں کے بعد یہ سب سے کم تعداد ہے۔ اس سے پہلے کرونا کے یومیہ مثبت کیسز کی تعداد 400,000 اور یومیہ اموات کی تعداد 4,000 سے تجاوز کر گئی تھی۔ کیسز میں کمی کی وجہ سے تقریباً 2 ماہ کے بعد مختلف ریاستی حکومتوں کی جانب سے لاک ڈاؤن کی پابندیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ دارالحکومت دلی میں بھی بہت سی پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں۔ سرکاری اور پرائیویٹ دفاتر اور بازار بھی بعض شرطوں کے ساتھ کھول دیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
تقریباً 2 ماہ کے بعد ملک کے مختلف علاقوں میں زندگی کی سرگرمیاں دوبارہ لوٹ آئی ہیں۔ دارالحکومت دہلی میں شاپنگ مالز، شاپنگ کمپلیکس اور مارکیٹ کھول دیے گئے ہیں، تاہم دکانیں طاق اور جفت کی بنیاد پر کھلیں گی، یعنی نصف دکانیں ایک روز اور نصف دوسرے روز۔ دہلی کی لائف لائن کہی جانے والی میٹرو ٹرین بھی شروع ہو گئی ہے، البتہ اس میں نصف نشستوں پر ہی لوگ سفر کر سکیں گے۔ میٹرو میں سفر کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی کی رونقیں دوبارہ لوٹ آئی ہیں۔ اس سے قبل دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے ایک نیوز بریفنگ میں بتایا،
اتنے دہلی میں سرکاری دفتر ہیں، ان سرکاری دفتروں میں گروپ اے آفیسرز جو ہیں وہ 100% کام کریں گے اور گروپ باقی اس کے نیچے والے جو ہیں وہ 50% کام کریں گے، لیکن جو اسینشل سروسز میں کام کرنے والے کرمچاری ہیں وہ 100% کام کریں گے۔
پرائیویٹ دفاتر کو نصف حاضری کے ساتھ کھولا گیا ہے۔ بازار صبح 10 بجے سے شام 8 بجے تک اور دفاتر صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کھلیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کرونا سے متعلق احتیاطی تدابیر ترک نہ کریں۔ ایک سماجی تنظیم ہم ہندوستانی کے صدر محمد نظام نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ انہوں نے آج کئی علاقوں کا دورہ کیا اور یہ دیکھا کہ پابندیاں ختم ہونے سے لوگوں میں خوشی کا ماحول ہے اور تجارتی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں، تاہم انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں اور بھیڑ کی شکل اختیار نہ کریں۔
ماسک ہر حال میں لگانا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو مینٹین رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ کہیں پہ بھی اگر کوئی کرونا سے ریلیٹڈ کوئی پیشنٹ ان کے نظر میں آتا ہے تو اس کو موٹیویٹ بھی کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اور کہیں نہ کہیں ان کو جو سپورٹ ہوتا ہے چاہے وہ فائنینشیل سپورٹ ہو چاہے مورل سپورٹ ہو، اس کی ذمہ داری بھی ہے۔
مہاراشٹر کرونا سے سب سے زیادہ متاثر رہنے والی ریاست رہی ہے، لیکن ممبئی وغیرہ میں بھی کیسز کم ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہاں بھی پابندیاں نرم کی جا رہی ہیں۔ ممبئی میں ریسٹورینٹ، ضروری اشیاء کی دکانیں اور عوامی مقامات کو کھول دیا گیا ہے، تاہم شاپنگ مالز، تھیٹر اور ملٹی پلیکس بند رہیں گے۔ ممبئی کی لائف لائن کہی جانے والی لوکل ٹرین بھی ابھی بند رہے گی، البتہ بس سروس شروع کر دی گئی ہے۔ اسی طرح اتر پردیش اور دیگر ریاستوں میں بھی کیسز کے اعتبار سے پابندیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ اتر پردیش میں رات کے کرفیو کے ساتھ ساتھ ہفتے اور اتوار کو بھی کرفیو جاری رہے گا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
سری لنکا میں حکام نے بتایا ہے کہ کیمیکل اور پلاسٹک سے لدے اس بحری جہاز کا بلیک باکس مل گیا ہے جو سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ اس بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ جہاز میں آگ کیسے لگی۔ سری لنکا کے حکام نے امید ظاہر کی ہے کہ بلیک باکس سے جہاز کی نقل و حرکت اور کولمبو میں ساحل کی انتظامیہ سے بات چیت کی تفصیلات مل سکیں گی جہاں اسے لنگر انداز ہونا تھا۔ بحریہ کے ترجمان انڈیکا ڈی سلوا نے اے ایف پی کو بتایا کہ بحریہ نے جہاز کے عرصے سے بلیک باکس حاصل کرنے میں تکنیکی ماہرین کی مدد کی جو ابھی تک پانی کی سطح سے بلند ہے۔ سری لنکا میں پولیس نے فوجداری تحقیقات کا آغاز کرتے ہوئے جہاز کے روسی کپتان، روسی چیف انجینئر اور بھارتی چیف آفیسر سے پوچھ گچھ کی ہے اور ان کے پاسپورٹس قبضے میں لیے ہیں۔ انتظامیہ جہاز کا اکبی حصہ ڈوبنے کے بعد تیل کے رساؤ سے نمٹنے کی تیاری کر رہی ہے، لیکن حکام کا کہنا ہے کہ ابھی تک تیل نہیں پھیلا۔ جہاز سے پلاسٹک کے ٹنوں ٹکڑے 50 میل تک پھیل گئے، جس کی وجہ سے عوام کے لیے ساحل بند اور ماہی گیری پر پابندی لگا دی گئی۔ سری لنکا میں ماہرین ماحولیات نے حکومت اور جہاز ران کمپنی پر مقدمہ کر دیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ وہ ملک کی تاریخ کی بدترین سمندری تباہی کو روکنے میں ناکام رہے ہیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے www.urduvoa.com۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے روسی ہم منصب سے پہلی براہ راست ملاقات سے پہلے وعدہ کیا ہے کہ روس کے مقابلے میں امریکہ اپنے یورپی اتحادیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ صدر بائیڈن بدھ کے روز یورپ روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ G7 اور نیٹو کے سربراہ اجلاسوں میں شرکت کریں گے، جس کے بعد 16 جون کو جنیوا میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ان کی ملاقات طے ہے۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
یہ ملاقات ایسے موقع پر ہو رہی ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بحران کا شکار ہیں اور کئی معاملات پر کشیدگی بڑھی ہوئی ہے۔ ان میں ہیکنگ کے الزامات، انسانی حقوق اور الیکشن میں مداخلت کے دعوے شامل ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ میں ہفتے کو شائع کیے گئے کالم میں امریکی صدر نے وعدہ کیا کہ وہ ماسکو اور بیجنگ سے لاحق خطرات اور دوسرے بحرانوں میں واشنگٹن کے اتحادیوں کا ساتھ دیں گے۔ صدر بائیڈن نے لکھا کہ ہم یورپ کو درپیش روسی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہیں، جن کا آغاز یوکرین میں جارحیت سے ہوا تھا۔ اپنی جمہوری اقدار کے بارے میں امریکہ کے عزم میں کوئی کمی نہیں آئے گی، جنہیں ہم اپنے مفادات سے الگ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ صدر پوٹن جانتے ہیں کہ مستقبل میں کسی نقصان دہ سرگرمیوں کا جواب دینے میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ جب ہماری ملاقات ہوگی تو میں انسانی حقوق اور وقار کے لیے امریکہ، یورپ اور ہم خیال جمہوریتوں کے عزم سے انہیں آگاہ کروں گا۔ صدر بائیڈن نے جنوری میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے روس پر دباؤ میں اضافہ کیا ہے اور ان کے پوٹن کو قاتل سے تشبیہ دینے کے کلمات پر ماسکو میں کڑی تنقید کی گئی تھی، لیکن دونوں رہنماؤں نے امید ظاہر کی ہے کہ مستقبل میں باہمی تعلقات بہتر ہوں گے۔ صدر پوٹن نے جمعے کو کہا تھا کہ انہیں مذاکرات سے مثبت نتائج کی امید ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ آج پیر کے روز اسمگلنگ اور غیر قانونی نقل و حرکت روکنے کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کر رہا ہے، جبکہ امریکہ کی نائب صدر کاملا ہیرس گوئٹیمالا میں اعلی حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جن میں پناہ گزینوں کے معاملات، سلامتی کے امور اور بدعنوانی اور منشیات سے نمٹنے پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ کاملا ہیرس اتوار کی شب گوئٹیمالا سٹی پہنچی تو ہوائی اڈے پر ان کا استقبال وزیر خارجہ نے کیا۔ یہ نائب صدر کی حیثیت سے ان کا پہلا غیر ملکی دورہ ہے، وہ میکسیکو بھی جائیں گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کاملا ہیرس کو ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ امریکہ میکسیکو سرحد پر آنے والے پناہ گزینوں کی تعداد میں اضافے کی وجوہات کا سدباب کریں۔ امریکی انتظامیہ کے حکام وسطی امریکہ سے نقل مکانی اور وہاں نجی اداروں کی سرمایہ کاری سے گریز دونوں کی بنیادی وجہ بدعنوانی کو قرار دیتے ہیں۔ کاملا ہیرس پیر کے روز گوئٹیمالا کے اس صدر کے علاوہ مقامی رہنماؤں اور کاروباری افراد سے ملیں گی۔ وہ منگل کے روز میکسیکو سٹی میں صدر، کاروباری افراد اور مزدور رہنماؤں سے ملاقاتوں میں بھی اسی نوعیت کا تبادلہ خیال کریں گی۔ اور پوپ فرانسس نے کینیڈا میں بورڈنگ سکول کے 215 طلبہ کی باقیات ملنے پر دکھ کا اظہار کیا، لیکن کینیڈا کے وزیر اعظم کے مطالبے کے باوجود معافی کی پیشکش نہیں کی۔ پوپ نے مقامی مذہبی رہنماؤں اور سیاسی حکام پر زور دیا ہے کہ صدمے کا سبب بننے والے اس واقعے پر روشنی ڈالنے کے لیے مل کر کام کریں تاکہ غم ہلکا ہو سکے۔ 2 دن پہلے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے گہری مایوسی کا اظہار کیا تھا کہ ویٹیکن نے اس واقعے پر معذرت نہیں کی۔ 19th century سے 1970 کے عشرے تک کینیڈا میں 1.5 لاکھ سے زائد نیٹو بچوں کو جبری طور پر مسیحی مدرسوں میں داخلے پر مجبور کیا گیا۔ ان مدرسوں کے لیے رقوم حکومت فراہم کرتی تھی اور انہیں رومن کیتھولک انتظامیہ چلاتی تھی۔ اور اب پاکستان، بھارت اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں، اعداد و شمار اور رپورٹیں پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کیسز میں مسلسل کمی کے بعد آج پیر کے روز سے پنجاب اور اسلام آباد میں پہلی سے لے کر آٹھویں جماعت تک کے لیے بھی اسکول کھولے جا رہے ہیں. بڑی کلاسز میں تعلیمی سرگرمیاں پہلے ہی سے جاری ہیں. اور بھارت میں کرونا کیسز میں کمی کے بعد دارالحکومت نے دلی اور ممبئی میں کرونا پابندیوں میں نرمی کر دی گئی ہے. ریاست مہاراشٹر میں 5-level پلان کے تحت پابندیاں نرم کرنے کے لیے حکمت عملی کا اعلان کر دیا گیا ہے. ادھر چین کے جنوبی شہر گوانگژو میں کرونا وائرس کے 7 نئے کیسز سامنے آئے. گوانگژو میں 21 مئی کے بعد سے اب تک کرونا وائرس کے 80 نئے کیسز سامنے آ چکے ہیں. اتوار کے روز چین کی ہیلتھ اتھارٹی کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ 5 جون کو چین میں کرونا وائرس کے 30 نئے کیسز سامنے آئے, جبکہ اس سے ایک روز قبل 24 کیسز رپورٹ کیے گئے. گوانگژو میں متاثر ہونے والے افراد میں وائرس مقامی سطح پر منتقل ہوا. گزشتہ ہفتے سے شہر کے 11 اضلاع میں بڑے پیمانے پر کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ بھی کی جا رہی ہے. گیتی آرا انیس تفصیل بیان کرتی ہیں.
چین نے کہا ہے کہ اسے توقع ہے کہ وہ اس سال کے آخر تک اپنے ملک کی 80% آبادی کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگا دے گا. چین کی آبادی 1,40,000,000,000 سے زیادہ ہے. ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق بدھ کے روز تک چین میں 70,000,000 سے زیادہ افراد کو ویکسین لگ چکی تھی, جبکہ زیادہ تر ویکسین مئی کے مہینے میں لگائی گئی ہے. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چین میں روزانہ 1,90,00,000 افراد کو ویکسین دی جا رہی ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں امریکہ میں اپریل کے دوران ویکسین لگانے کی مہم کے عروج میں روزانہ 34,00,000 افراد کو ویکسین کے ٹیکے لگائے جا رہے تھے. تاہم چین کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہاں کتنے فیصد افراد کی ویکسین کی خوراکیں مکمل ہو چکی ہیں, کیونکہ چین کے حکام نے اس سلسلے میں ابھی تک اعداد و شمار جاری نہیں کیے. اطلاعات کے مطابق دارالحکومت بیجنگ کی 87% آبادی کو ویکسین کی کم از کم ایک خوراک لگ چکی ہے. بیجنگ میں ویکسین لگانے کی رفتار ملک کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں کافی تیز بتائی جاتی ہے. غریب ملکوں کے لیے کرونا سے بچاؤ کے احتیاط. دنیا کی غریب اور کم آمدنی کے ملکوں کو کرونا ویکسین فراہم کرنے کے اقوام متحدہ کے پروگرام کوویکس کی بڑے پیمانے پر مالی مدد اور ویکسین کے احتیاط دینے کے وعدے کیے جا رہے ہیں. بدھ کے روز اس سلسلے میں جاپان کی میزبانی میں ہونے والی ایک ورچوئل کانفرنس میں مختلف ملکوں نے اس پروگرام کے لیے $2,40,000,000,000 دینے کا وعدہ کیا. جاپان نے $80,000,000,000 دینے کا وعدہ کیا ہے. عطیہ کا اعلان کرنے والے دوسرے ممالک میں کینیڈا, فرانس, اسپین اور سویڈن شامل ہیں. دنیا کے متمول ملک اب تک کوویکس پروگرام کے ساتھ $9,60,000,000,000 کے وعدے کر چکے ہیں. کئی ملکوں نے کوویکس کو ویکسین کی لاکھوں خوراکیں عطیے میں دینے کا اعلان کیا ہے. بدھ کی ورچوئل کانفرنس میں 30,00,000 خوراکیں دینے کے وعدے کیے گئے. امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس نے کانفرنس کو بتایا کہ صدر بائیڈن کی انتظامیہ نے موجودہ اور اگلے برس کے لیے $4,00,000,000,000 دینے کا وعدہ کیا ہے, اور جمعرات کو صدر بائیڈن نے ویکسین کے اپنے اسٹاک میں 8,00,000,000 خوراکوں کے عطیے کا اعلان کیا. بل گیٹس اور میلنڈا گیٹس کی فاؤنڈیشن نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس سال دنیا کے غریب ترین 127 ملکوں میں بچوں کے لیے ویکسین کی 2,00,000,000 خوراکیں عطیہ کرے گی. یہ فاؤنڈیشن اب تک 7,70,00,000 خوراکیں فراہم کر چکی ہے اور اپنے ہدف سے کافی پیچھے ہے. ورلڈ اولمپکس کرانے کی مخالفت. ایک ایسے وقت میں جبکہ جاپان کورونا وائرس کی ایک نئی لہر کی لپیٹ میں ہے, اولمپک کمیٹی جولائی کے دوران ٹوکیو میں ورلڈ اولمپکس منعقد کرانے کی تیاری کر رہی ہے. یہ مقابلے گزشتہ سال ہونے تھے, مگر انہیں عالمی وبا کے پھیلاؤ کے باعث ایک سال کے لیے مؤخر کر دیا گیا تھا. اولمپک کمیٹی کو جاپان میں شدید مزاحمت کا سامنا ہے. مقابلہ شروع ہونے سے محض چند ہفتے قبل 10,000 رضاکاروں نے وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے اولمپکس کے انتظامات سے اپنی خدمات واپس لے لی ہیں. ٹوکیو کی اولمپک آرگنائزنگ کمیٹی کے سربراہ توشیرو موتو نے بدھ کے روز کہا کہ رضاکاروں کی علیحدگی سے اولمپکس کا شیڈیول متاثر نہیں ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ شائقین کو یہ مقابلے دیکھنے کے لیے آنے کی اجازت نہیں ہوگی, صرف کھلاڑی اور عہدیدار ہی اولمپکس ولیج میں داخل ہو سکیں گے. 6,000 ڈاکٹروں اور اسپتالوں کے ایک گروپ نے حکومت پر زور دیا کہ وہ اولمپکس کو ملتوی کرانے کے لیے اپنا دباؤ ڈالے. حال ہی میں جاپان کے ایک اخبار کی جانب سے کرائے گئے سروے کے نتیجے میں پیر کے روز جاری کیے گئے نتائج میں بتایا گیا ہے کہ 60% جاپانی اولمپکس مؤخر کرانے کے حق میں ہیں.
اور برطانیہ کے وزیر صحت میٹ ہینکاک نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے الفا ویریئنٹ کے مقابلے میں بھارت میں سامنے آنے والی کرونا وائرس کی قسم ڈیلٹا 40% زیادہ تیزی سے پھیلتی ہو. اتوار کے روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈیلٹا ملک میں سب سے زیادہ منتقل ہونے والا ویریئنٹ ثابت ہوا ہے, جس نے الفا ویریئنٹ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے, جس کی تشخیص پہلی مرتبہ برطانوی کاؤنٹی کینٹ میں ہوئی تھی. انہوں نے بتایا کہ ہو سکتا ہے ڈیلٹا ویریئنٹ 21 جون تک لاک ڈاؤن اٹھائے جانے کی حکمت عملی کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہو. ہینکاک نے کہا کہ برطانوی شہریوں کو ویکسین لگوانی چاہیے. ادھر امریکہ کی جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے کرونا ریسورس سینٹر کے مطابق اب تک برطانیہ کی 40% آبادی کو ویکسین کی دونوں خوراکیں لگ چکی ہیں. سینٹر کے مطابق جب سے برطانیہ میں ویکسین کی مہم شروع ہوئی ہے, کرونا کیسز میں حیران کن طور پر کمی واقع ہوئی ہے. اسی دوران ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے تین امریکی سینیٹرز کرونا سے بچاؤ کی کوششوں میں تعاون کے لیے اتوار کے روز تائیوان پہنچے۔ تائیوان میں حالیہ دنوں میں کرونا کیسز میں اضافہ دیکھا گیا۔ ان سینیٹرز میں امریکی ریاست ڈیلاویئر سے تعلق رکھنے والے ڈیموکریٹ سینیٹر کرسٹوفر کونز، الینوائے سے سینیٹر ٹیمی ڈک برتھ اور الاسکا سے ریپبلکن سینیٹر ڈین سلیوان شامل ہیں۔ تینوں سینیٹرز اس کمیٹی کا حصہ ہیں جو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے متحرک ہے۔ امریکی سینیٹرز اتوار کے روز تائیوان پہنچے تھے۔ جانس ہاپکنز کرونا وائرس ریسورس سینٹر کی جانب سے اتوار کو جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق عالمی سطح پر کووڈ 19 کے مجموعی طور پر کل 17,30,00,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی کل تعداد 40,00,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ بھارت میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ کرونا وائرس کی خبروں، اعداد و شمار اور رپورٹوں کے بعد آئیے آپ کے لیے مزید خبریں اور رپورٹیں پیش کرتے ہیں۔ چین اس ہفتے ایسے میں 10 جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کے وزرائے خارجہ کی میزبانی کر رہا ہے، جبکہ خطے میں اثر و رسوخ کے حصول کے لیے بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان مقابلہ آرائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ توقع بھی کی جا رہی ہے کہ چینی وزیر خارجہ وانگ جی ان ملکوں میں سے ہر ایک ملک کے وزیر خارجہ سے میٹنگ کے باہر الگ الگ انفرادی ملاقاتیں بھی کریں گے۔ امریکہ نے جو جنوبی بحیرہ چین میں اپنی سرگرم بحری موجودگی رکھتا ہے اور جس کے خطے سے گہرے تعلقات ہیں، اس نے وہاں چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے، خاص طور سے سیکیورٹی کی صورتحال پر، اس کے اثرات اور کمزور نوعیت کی جمہوریتوں پر، اس کے نتیجے میں مرتب ہونے والے سیاسی اثرات پر اسے تشویش ہے۔ تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
چین کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ منگل کے روز ہانگ چنگ شہر میں ہونے والی میٹنگ میں جن مسائل پر تبادلہ خیال ہوگا، ان میں ان سیاحتی اور اقتصادی تبادلوں کی بحالی سے لے کر جن میں کووڈ 19 کی وجہ سے خلل پڑا تھا، اس وبا سے نمٹنے کے لیے زیادہ مضبوط کوششوں اور ایک ایسے ویکسین پاسپورٹ کی تیاری کے امکانات کا جائزہ تک شامل ہیں جس کے ذریعے لوگ ان ملکوں کے درمیان آزادانہ سفر کر سکیں۔ بیجنگ ان 10 ملکوں کے ساتھ جو ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز یا آسیان کے رکن ہیں، اس کے باوجود وہاں اپنا اثر و رسوخ بڑھاتا رہا ہے کہ ان میں سے بعض ملکوں کے ساتھ جنوبی بحیرہ چین میں مخالف علاقائی دعووں کے سبب اس کے اختلافات بھی ہیں۔ فلپائن ایک ایسے جزیرے کے قریب چینی کشتیوں کی موجودگی کے بارے میں بار بار شکایت کرتا رہا ہے، جس پر اس کا دعویٰ ہے۔ اسی طرح گزشتہ ہفتے ملیشیا نے اپنی فضائی حدود میں 16 چینی فوجی طیاروں کی جانب سے مداخلت پر احتجاج کیا اور اس مداخلت کو اپنے اقتدار اعلی اور فلائٹ سیفٹی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ چینی دفتر خارجہ کے ترجمان وینگ وین بن نے اتوار کے روز اس میٹنگ کے انعقاد کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 3 اشروں کے دوران چین اور آسیان کے درمیان تعاون میں بحت اضافہ ہوا ہے اور وہ ایشیا بحر الکاہل کے خطے میں تعاون کی ایک مثال بنتا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت کہ دونوں فریق کووڈ 19 کی تکلیف دہ صورتحال کے باوجود اس میٹنگ پر متفق ہوئے، یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ ممالک موجودہ حالات میں چین اور آسیان کے درمیان موجود تعلقات سے کتنی بھاری توقعات رکھتے ہیں اور اسے کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ امریکہ نے جو جنوبی بحیرہ چین میں اپنی سرگرم بحری موجودگی رکھتا ہے اور جس کے خطے سے گہرے تعلقات ہیں، وہاں چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے، خاص طور سے خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال اور وہاں کی کمزور جمہوریتوں پر بیجنگ کے اثرات کے حوالے سے اسے تشویش ہے۔ کمبوڈیا کے وزیر اعظم اون سین کے ساتھ منگل کے روز ایک میٹنگ میں امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن نے ریم نیول بیس پر چین کی جانب سے نئی سہولتوں کی تعمیر پر توجہ مرکوز کی اور کمبوڈیا کی قیادت پر زور دیا کہ اپنے عوام کے بہترین مفاد میں وہ ایک خود مختار اور متوازن خارجہ پالیسی رکھے۔ ادھر چین امریکہ کی بحری موجودگی کو خطے میں سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتا ہے۔ بیجنگ تائیوان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات پر بھی سخت اعتراض کرتا ہے، جس پر چین کا دعویٰ ہے اور جو اسے اپنی قلمرو میں شامل کرنے کے لیے فوجی طاقت کے استعمال کی دھمکی بھی دیتا ہے۔ واشنگٹن نے اتوار کے روز اس وقت حمایت کا ایک مضبوط پیغام تائیوان کو دیا جب 3 سینیٹرز ایئر فورس ٹرانسپورٹ کے ذریعے تائپے پہنچے اور اعلان کیا کہ امریکہ 7.5 لاکھ کووڈ ویکسین کے ڈوزز تائیوان کو دے گا۔ تائیوان نے شکایت کی تھی کہ چین ویکسین کے حصول کی اس کی کوششوں میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ ہمارا باس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔
عراقی فوج نے کہا ہے کہ اتوار کو ان ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا جو ایک ایسے اڈے پر منڈلا رہے تھے جہاں امریکی فوجی مقیم ہیں۔ ایک ماہ پہلے اسی اڈے کو ایک مسلح ڈرون نے ہدف بنایا تھا۔ عراقی فوج کے مطابق مغربی صحرا میں قائم عین الاسد بیس پر امریکی فوج کا سی ریم دفاعی نظام متحرک کر کے ان ڈرونز کو گرایا گیا۔ اس سے کئی گھنٹے پہلے بغداد ایئرپورٹ پر پھینکے گئے ایک راکٹ کو بھی تباہ کیا گیا۔ عراق میں امریکہ کی زیر قیادت اتحادی دستے کے ترجمان کرنل وین موروٹو نے بتایا کہ اس کاروائی میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ اس اتحادی دستے کو داعش سے مقابلے میں مدد کے لیے عراق بھیجا گیا تھا۔ عراق نے 2017 میں داعش کے خلاف جنگ میں کامیابی کا اعلان کر دیا تھا۔ صحت بخش خوراک کے لیے عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس سال کا نعرہ صحت مند کل کے لیے آج صحت بخش خوراک ہے، جس میں زور دیا گیا ہے کہ صحت بخش خوراک کی پیداوار اور استعمال عوام، زمین اور معیشت کو مختصر اور طویل مدتی فوائد پہنچاتا ہے۔ جنیوا میں خوراک و زراعت کے ادارے کے ڈائریکٹر ڈومینک برجن نے ایک بیان میں کہا کہ خوراک کے تحفظ میں صحت بخش خوراک کو کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ ہر سال بیکٹیریا، وائرس، کیمیکلز اور زہریلے مواد والی خوراک سے دنیا میں 60 کروڑ افراد بیمار پڑتے ہیں اور ہر 10 میں سے یعنی لگ بھگ 4,20,000 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ زہر خورانی سے بیماریوں کے جامع اعداد و شمار کہیں بھی دستیاب نہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے کہتے ہیں کہ صحت بخش خوراک سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور خوراک کو صحت بخش اور لوگوں کو صحت مند رکھنے میں ہر شخص کا کردار ہوتا ہے۔ جرمن قبضے سے فرانس اور یورپ کی آزادی کی بنیاد بننے والے ڈی ڈے کے 77 سال مکمل ہونے پر اتوار کے روز کئی تقریبات منعقد کی گئیں۔ 6 جون 1944 کو 1.5 لاکھ سے زائد اتحادی فوجی 7,000 کشتیوں کے ذریعے خفیہ ناموں والے ساحلوں پر اترے تھے۔ یہ دوسرا سال ہے کہ وائرس کی سفری پابندیوں کی وجہ سے امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ کے سابق فوجی یا ہلاک فوجیوں کے رشتے دار ان تقریبات میں شرکت کے لیے فرانس نہیں آ سکے۔ بیشتر عوامی تقریبات منسوخ کر دی گئیں اور سرکاری تقریبات کو منتخب مہمانوں اور اعلیٰ شخصیات تک محدود رکھا گیا۔ ہفتہ وار تعطیل پر بہت سے مقامی افراد نے جنگ کی یادگاروں کا دورہ کیا اور فوجیوں کے لیے شکر گزاری کے جذبات کا اظہار کیا۔ امریکہ اور برطانیہ سمیت G7 گروپ میں شامل 7 ترقی یافتہ ممالک نے گوگل، فیس بک، ایپل اور امیزون جیسی بڑی کمپنیوں پر کارپوریٹ ٹیکس 15% تک بڑھانے کا معاہدہ کر لیا۔ کرونا وبا کے دور میں ان ملٹی نیشنل کمپنیوں پر ٹیکس بڑھانے کے اقدام سے یہ ممالک سینکڑوں ارب ڈالرز کی اضافی رقوم اکٹھی کر سکیں گے۔ G7 گروپ میں امریکہ اور برطانیہ کے علاوہ جرمنی، جاپان، فرانس، اٹلی اور کینیڈا بھی شامل ہیں۔ اس نئے اقدام سے گلوبل ٹیکس کی کم سے کم شرح 15% مقرر کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ممالک میں یہ کمپنیاں فروخت کا کاروبار کریں گی وہاں بھی انہیں مزید ٹیکس ادا کرنا ہوں گے۔ سمن خان تفصیل بتاتی ہیں۔
لندن میں ہونے والے G7 ممالک کے وزرائے خزانہ کے 2 روزہ اجلاس کے بعد برطانیہ کے وزیر خزانہ رشی سنک نے عالمی ڈیجیٹل دور میں گلوبل ٹیکس میں اصلاح کے اس فیصلے کو تاریخی اقدام قرار دیا۔ کرونا بحران کے آغاز کے بعد برطانوی شاہی بکنگم محل کے قریب ہونے والا یہ پہلا اجلاس تھا جس میں G7 کے وزرائے خزانہ نے روبرو شرکت کی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلن نے گلوبل ٹیکس عائد کرنے کی کوششوں کے سلسلے میں اس معاہدے کو ایک اہم اور اولین فیصلہ قرار دیا۔ جرمنی کے وزیر خزانہ نے کہا کہ دنیا میں ٹیکس کی محفوظ پناہ گاہوں کے لیے یہ اقدام ایک بری خبر ہے، کیونکہ اب کمپنی اپنے منافع کو کم ترین ٹیکس عائد کرنے والے ممالک میں نہیں رکھ پائیں گی۔ دنیا کے امیر ترین ممالک کئی برسوں سے کوشاں تھے کہ بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو کاروبار کے ذریعے اربوں ڈالر کماتی ہیں لیکن کم ٹیکس ادا کر کے قومی خزانوں میں کمی کا باعث بنتی ہیں، ان پر ٹیکس کی شرح کس طرح بڑھائی جائے۔ صدر بائیڈن کی انتظامیہ نے اس سلسلے میں ٹیکس کی کم از کم شرح کو 15% کرنے کی تجویز دے کر ان کوششوں کو تقویت دی۔ اس اقدام کا مقصد بڑی کمپنیوں کو اپنے منافع کی رقوم ٹیکس کی کم شرح والے ممالک میں جمع کروانے سے روکنا ہے۔ دوسری طرف ٹیکنالوجی کی 2 بڑی کمپنیوں امیزون اور گوگل نے اس معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ فیس بک نے کہا ہے کہ اسے بھی زیادہ ٹیکس ادا کرنا ہوگا، لیکن کچھ گروپوں نے اس فیصلے کو ناکافی قرار دیا ہے۔ اس معاہدہ کے تحت برطانیہ سمیت مختلف ممالک کی طرف سے اس سے پہلے کہ عائد کردہ قومی ڈیجیٹل سروسز نامی ٹیکسوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ امریکہ کا اس قسم کے ٹیکسوں پر اعتراض تھا کہ امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو یہ امتیازی طور پر ادا کرنا پڑتے ہیں۔ گلوبل ٹیکس کے عملی طور نفاذ کے لیے G20 ممالک کے گروپ کی حمایت درکار ہوگی۔ یہ گروپ جس میں بہت سی ابھرتی ہوئی معیشتیں شامل ہیں اگلے ماہ وینس میں اپنا اجلاس منعقد کرے گا۔ سمن خان، وائس آف امریکہ۔
اور چین نے بٹ کوائن کی خرید و فروخت کے خلاف کاروائی تیز کرتے ہوئے مقامی سوشل میڈیا پلیٹ فارم وائبر پر کرپٹو کرنسی سے متعلق اکاؤنٹس کو بند کر دیا ہے۔ سرکاری براڈ کاسٹر سی سی ٹی وی نے کہا کہ کرپٹو کرنسی بلیک مارکیٹ کی تجارت، منی لانڈرنگ، اسلحے کی اسمگلنگ، جوئے اور منشیات کے سودوں میں اکثر استعمال کی جاتی ہے۔ ایک طرف اس کریک ڈاؤن میں تیزی آئی ہے اور دوسری جانب چین کے مرکزی بینک نے اپنی ڈیجیٹل کرنسی کی جانچ بھی شروع کر دی ہے۔ اور اب کچھ بات ہو جائے موسیقی کی۔ برازیل کے موسیقار لاک ڈاؤن میں بڑے اجتماعات پر پابندیوں کو خاطر من نہ لاتے ہوئے اتوار کے روز اپنے ساز لے کر ریو ڈی جنیرو کی گلیوں میں نکلے اور موبائل کانسرٹ منعقد کیا۔ ماراڈونا آرکیسٹرا کے فنکار ایک ٹرک پر چڑھ کر موسیقی بکھیرتے رہے جو شہر کے مقبول ترین ساحلی مقامات پر گھومتا رہا۔ موسیقار ایک عرصے سے شائقین کے سامنے فن کا مظاہرہ نہیں کر سکے تھے کیونکہ کووڈ کی پابندیوں کی وجہ سے تھیٹر بدستور بند ہیں۔ آرکیسٹرا کے بانی کارلوس ایڈوارڈو پریزرز نے بتایا کہ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر عوام ان تک نہیں آ سکتے تو کیوں نہ موسیقی کو ان تک پہنچایا جائے۔ موبائل آرکیسٹرا ساحلی مقامات سے گزرا تو وہاں پر افراد نے خوشی کا اظہار کیا، تالیاں بجائیں اور موسیقی کا لطف اٹھایا، کچھ نے ویڈیو بھی بنائی۔ 40 مستقل موسیقار اس آرکیسٹرا کا حصہ ہیں جو 4,000 بچوں کو موسیقی کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ وہ ملک میں اور بیرون ملک بہت سے مقامات اور ایونٹس میں فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ ان میں 2017 میں ویٹیکن میں پوپ فرانسس کے لیے خاص پرفارمنس بھی شامل ہے۔ اور برطانیہ کے شہزادہ ہیری دوسری بار باپ بن گئے۔ ان کی اہلیہ میگن نے جمعے کے روز صحت مند بیٹی کو جنم دیا۔ ولادت پر بچی کا وزن 7 پاؤنڈ 11 آنس تھا۔ ہیری اور میگن کے ایک ترجمان نے اتوار کو بتایا کہ بچی کا نام لیلی بیٹانا ماؤنٹ بیرن ونڈسر رکھا گیا۔ بچی کے نام کا پہلا حصہ ملکہ الزبتھ کے نام پر ہے جن کا نک نیم لیلی بیٹ ہے، جبکہ دوسرا حصہ بچی کی دادی اور ہیری کی والدہ لیڈی ڈائنا کے نام پر رکھا گیا۔ یہ بچی برطانیہ کے تخت کی فہرست میں 8ویں نمبر پر ہے۔ ترجمان نے خوشخبری کے ساتھ بچی یا والدین کی تصویر جاری نہیں کی۔ خبریں ختم ہوئیں لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں شام کے شمال میں واقع الہول کیمپ میں۔ اس کیمپ کے بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں سدرا ڈار۔
اگر آپ ایک صحافی ہیں اور آپ کا شام کے شمال میں واقع الہول کیمپ جانا ہو تو آپ کا سامنا کچی گلیوں میں نقلی تلواروں اور سیاہ بینروں سے کھیلتے اور مٹی میں لوٹتے بچوں سے ضرور ہوگا۔ عسکریت پسند گروپ داعش کے انداز میں لڑائی کا ڈرامہ انہیں کھیل کے لیے میسر واحد طریقہ ہے، کیونکہ ان میں سے شاید ہی کوئی لکھنا پڑھنا جانتا ہو۔ ان کے پاس علم ہے تو وہ، جو داعش کے بارے میں ان کی ماؤں نے انہیں دیا ہے۔ 2 برس سے زیادہ ہو گئے داعش کے خود ساختہ خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ اب 2 برس سے زیادہ عرصے سے داعش سے تعلق رکھنے والے خاندانوں کے کوئی 27,000 بچے اس الہول کیمپ میں خستہ حالی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان میں سے بہت سے تو ابھی 13 برس سے بھی کم عمر ہیں۔ ان کا بچپن بیگانگی اور بے یقینی میں گزر رہا ہے۔ نہ اسکول، نہ کھیلنے کی کوئی جگہ، نہ ہی ان کی حالت سدھارنے میں دنیا کی کوئی دلچسپی۔ ان کے پاس ہے تو بس ایک ادارہ، داعش کی باقیات کارندوں اور ہمدردوں کا وہ گروپ جو کیمپ کے اندر ہی موجود ہے۔ ایسے ہی خفیہ اور خاموش سیل مشرقی شام میں بھی موجود ہیں اور دوبارہ ابھرنے کے موقع کی تلاش میں ایک نچلے درجے کی بغاوت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس کی ایک رپورٹ کے مطابق کرد حکام اور امدادی گروپوں کو خدشہ ہے کہ اس کیمپ سے عسکریت پسندوں کی ایک نئی کھیپ نکلے گی۔ وہ ان لوگوں کے آبائی ملکوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ ان خواتین اور بچوں کو واپس لے لیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے آبائی ملکوں کی حکومتیں بھی ان بچوں کو تحفظ دینے کے بجائے انہیں خطرہ تصور کرتی ہیں۔ سونیا خوش سیو دی چلڈرن نامی تنظیم کی شام کے لیے رسپانس ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک 4 سالہ بچے کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، اسے تحفظ چاہیے، تعلیم چاہیے۔ اس کیمپ میں جس میں داخلے پر پابندی ہے تقریباً 1 مربع میل تک قطار اندر قطار خیمے نصب ہیں۔ حالات بہت مخدوش ہیں، بہت سے خاندان ایک ہی جگہ رہنے پر مجبور ہیں۔ طبی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، صحت و صفائی اور صاف پانی تک رسائی بہت محدود ہے۔ گیس کے سٹوف استعمال کرنے سے اکثر آگ بھی لگ جاتی ہے۔ 50,000 کے لگ بھگ شامی اور عراقی یہاں آباد ہیں، ان میں 20,000 کے قریب بچے ہیں۔ اکثریت خواتین کی ہے جو یا تو جنگجوؤں کی بیویاں ہیں یا ان کی بیوائیں۔ یہیں ایک اور عمارت بھی ہے جس پر سخت پیرا ہے، اسے اینکس کہا جاتا ہے۔ کیمپ کے اس حصے میں 57 ملکوں کی 2000 خواتین مقیم ہیں جن کے ساتھ 8000 بچے ہیں اور ان کے بارے میں خیال ہے کہ وہ داعش کے پکے حامیوں کی لواحقین ہیں۔ سابق سوویت یونین کے ریاستوں میں سے کچھ نے اپنے کچھ شہری واپس لیے ہیں، مگر عرب، یورپی اور افریقی ممالک نے بہت ہی معمولی تعداد میں شہری واپس بلائے ہیں یا انہیں لینے سے انکار کر دیا ہے۔ ٹیڈ چائبن اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف کے لیے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے ڈائریکٹر ہیں۔ انہوں نے دسمبر میں اس کیمپ کا دورہ کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے وہاں اپنے کسی قصور کی وجہ سے نہیں ہیں اور انہیں والدین کے کیے کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ کیمپ کے مرکزی حصے میں یونیسیف اور کرد حکام نے 25 لرننگ سینٹر قائم کیے تھے، مگر وہ کووڈ-19 کی وبا کے باعث مارچ 2020 سے بند پڑے ہیں۔ یونیسیف اور اس کے ساتھ کام کرنے والے گروپوں نے بچوں میں کچھ کتابیں تقسیم کی تھیں کہ وہ خود ہی پڑھ لیں۔ اینیکس میں حکام لرننگ سینٹر قائم نہیں کر سکے۔ اقوام متحدہ اور کرد حکام کا کہنا ہے کہ وہاں بچے اپنی ماؤں ہی سے کچھ پڑھتے ہیں اور زیادہ تر داعش ہی کے نظریات سیکھ رہے ہیں، اور ماؤں کو خدشات ہیں کہ ان کے بچے کیمپ میں رہے تو کچھ بھی نہیں سیکھ پائیں گے، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا، انہیں تعلیم کی ضرورت ہے۔
سدرا ڈار تفصیل بیان کر رہی تھیں شام کے شمال میں واقع الہول کیمپ کی۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے حال ہی میں اسرائیل کا دورہ کیا تاکہ غزہ کی جنگ بندی کے بعد کے مرحلے کو آگے بڑھایا جائے۔ وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ اس کی شروعات اس بات کو تسلیم کرنے سے ہوتی ہے کہ دونوں جانب کافی نقصانات ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہلاکتوں کو اکثر تعداد کے زمرے میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن ہر تعداد کے پس پردہ ایک انسانی فرد ہوتا ہے، یعنی ایک بیٹی، ایک بیٹا، ایک والد، ایک ماں، دادا دادی یا نانا نانی اور ایک پیارا دوست۔ میں نے وزیر اعظم کی اس بات کی طرف توجہ مبذول کرائی جو تشدد کے دوران صدر بائیڈن نے واضح طور پر کہی تھی، یعنی یہ کہ ان حملوں کے خلاف، جیسا کہ حماس کی جانب سے اسرائیلی شہریوں پر ادھادھن ہزاروں راکٹوں کی فائرنگ کی صورت میں دیکھنے میں آیا ہے، امریکہ اسرائیل کے دفاع کے حق کی پوری طرح حمایت کرتا ہے۔ وزیر خارجہ بلنکن اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسرائیل کی سیکیورٹی کی ضروریات پر تبادلہ خیال کیا، جن میں آہنی ڈھال کی کمی کو پورا کرنا شامل تھا۔ وزیر خارجہ بلنکن نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم اپنی دیرینہ شراکت داری کے تمام پہلوؤں کو مضبوط کرنے کا کام جاری رکھیں گے، اور اس بات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مختلف معاملات پر قریبی صلاح مشورے جاری رکھے جائیں گے، جن میں جوہری معاہدے میں ایران کی ممکنہ واپسی سے متعلق ویانا میں جاری مذاکرات اور ساتھ ہی علاقے میں ایران کی جانب سے عدم استحکام کی کارروائیوں کا توڑ کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں شامل ہیں۔ وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تشدد کو دوبارہ روکنے کے لیے ہمیں بہت سے موجودہ مسائل اور چیلنجوں سے نمٹنا ہوگا، اور اس کا آغاز غزہ میں سنگین انسانی بحران کی صورتحال سے نمٹنے سے ہوگا۔ امریکہ اس بات کے لیے بھی کام کرے گا کہ اس کوشش میں بین الاقوامی حمایت کو یکجا کیا جائے، جبکہ ہم اپنے طور پر بھی نمایاں مدد جاری رکھیں گے۔ ہم اپنے شراکت داروں کے ساتھ قریبی تعاون سے کام کریں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ حماس تعمیروں کی اعانت سے منفعت حاصل نہ کر سکے۔ وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ ساتھ ہی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم غزہ اور مغربی کنارے پر فلسطینیوں کے لیے مواقع کو وسعت دیں، نجی شعبے کو مضبوط کریں، تجارت اور سرمایہ کاری اور دوسرے وسائل کو بڑھائیں۔ وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ فلسطینی اور اسرائیلی اس کے یکساں مستحق ہیں کہ وہ بحفاظت زندگی گزاریں، مساوی آزادی، مواقع اور جمہوریت سے لطف اندوز ہوں، اور ان کے ساتھ عزت اور وقار کا سلوک کیا جائے۔ وزیر خارجہ بلنکن نے مزید کہا کہ برادریوں کے درمیان امید، احترام اور کسی قدر اعتماد کو بحال کرنے کے لیے مستقبل میں کافی سخت محنت درکار ہے، تاہم ہمیں متبادل کا ادراک ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کے پیش نظر ہم سب کو اپنی کوششوں کو دو چند کرنا ہوگا تاکہ ہم امن کا تحفظ کر سکیں اور اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کی زندگیوں کو یکساں طور پر بہتر بنا سکیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
خاص خبریں، پاکستان میں ڈیرکی کے قریب دو ریل گاڑیوں کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں 40 سے زائد افراد ہلاک جبکہ 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاکستان کے معاشی فیصلہ سازی کے سب سے بڑے فورم قومی اقتصادی کاؤنسل کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہو رہا ہے، جس میں آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ افغانستان میں مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے دورہ کابل کے دوسرے دن افغان حکام سے ملاقاتیں جاری رکھیں۔ پیر کے روز انہوں نے افغان وزیر خارجہ محمد حنیف اتمر سے ملاقات کی۔ وزارت خارجہ کے مطابق دونوں نے امن سے متعلق امور اور اس بارے میں علاقائی سطح پر اتفاق رائے کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی ہم منصب سے پہلی براہ راست ملاقات سے پہلے عہد کیا ہے کہ روس کے مقابلے میں امریکہ اپنے یورپی اتحادیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ صدر بائیڈن بدھ کے روز یورپ روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ G7 اور نیٹو کے سربراہ اجلاسوں میں شرکت کریں گے اور اس کے بعد 16 جون کو جنیوا میں ولادیمیر پوٹن سے ان کی ملاقات طے ہے۔ اس کے ساتھ ہی میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بیز جلانی کو بھی خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔